لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ تحریم کی چھٹی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم سب اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اس آتش جہنم سے بچاؤ کہ وہ آتش جہنم کہ دنیا کی آگ کا ایندھن تو لکڑیاں ہوا کرتی ہے، لیکن اس آتش جہنم کا ایندھن تمہارے نفوس اور پتھر ہوا کریں گے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ جس طریقے سے آپ اس ظاہری آگ میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک سلگتی رہتی ہے جب تک ایندھن باقی رہتا ہے، ایسے ہی ایندھن ختم ہو جائے گا، جو بھی ایندھن ڈالا جائے گا اس کی ایک مدت ہوگی، لکڑی کی ایک عمر ہوگی، کچھ دیر بعد وہ لکڑی جل کر راکھ میں تبدیل ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آتش جہنم بھی جو ہے وہ تمہارے ختم ہو جانے سے ختم ہو جائے، اس لیے کیونکہ آپ بارہا پڑھتے ہیں ہم فیہا خالدون، کہ جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا انہیں خلود حاصل ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ اس میں باقی رہیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آتش جہنم جب آپ کے جسم کو ختم کر دے گی تو پروردگار عالم دوبارہ جسم عطا کرے گا اور دوبارہ سے جلنا پڑے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ صحیح ہے جلنا پڑ رہا ہے، ایک مرتبہ جلیں گے جھلسیں گے جل کر راکھ ہو جائیں گے ختم ہو جائے گی بات، نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ آتش جہنم کا عذاب جس طریقے سے جنت کی نعمتیں خلود رکھتی ہیں اور دوام رکھتی ہیں، اسی طریقے سے آتش جہنم کی آگ اور تپش بھی دوام رکھتی ہے. تمہارے تم ختم ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں پھر سے وجود دیں گے، ہم تمہیں پھر حفاظت وجود کریں گے، ہم تمہیں پھر جسم اور بدن دیں گے اور تمہیں پھر اس میں جلتے رہنا ہے. ہم فیہا خالدون، جو جہنم میں ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو پروردگار کس آتش سے بچنے کا کہہ رہا ہے؟ قو انفسکم واہلیکم، کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اور اپنے آپ کو بچانے پر اکتفا مت کرنا، یہ مت سمجھنا کہ میں تو اپنی قبر میں جاؤں گا، صرف اپنے آپ کو بچانا ہے. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اسلام جو ہے وہ روحانیت کی نفی کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. مسیحیت میں جو روحانیت پائی جاتی ہے وہ کیا کہتی ہے کہ آپ نے صرف اپنے آپ کو بچا لیا, آپ نے خود کو آلودہ ہونے سے بچا لیا, آپ نے خود کو گناہوں کی غلاظت اور نجاست سے بچا لیا, تو آپ پرہیزگار ہو گئے, آپ متقی ہو گئے, آپ کامیاب ہو گئے. اسلام یہ نہیں کہہ رہا. یہ واقعہ تو آپ سب نے سنا ہوگا نا کہ جب کچھ اصحاب رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانۂ مبارک میں جب انہوں نے روحانیت اختیار کی, انہوں نے اپنے گھر والوں کو, اپنی گھر والی کو, اپنے اہل و عیال کو ترک کر کے ایک بسیرا اپنا لیا, ایک حجرے میں چلے گئے, ایک جھونپڑی بنا کر اس میں جو ہے وہ پروردگار عالم ہی کی عبادت بجا لا رہے تھے. جب رسول اللہ کی خدمت میں کچھ لوگوں نے آ کر ان اصحاب کی آ کر شکایت کی ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ رسول کی آبا گھسٹتی جا رہی تھی اور اس عالم میں اور غیظ کے عالم میں اللہ کے رسول ممبر پر تشریف لے گئے ہیں اور کیا کہا ہے کہ اسلام میں روحانیت نہیں پائی جاتی. میں اللہ کا رسول ہوتے ہوئے بھی جب اس نے دنیا کو ترک نہیں کیا تو تم کیسے دنیا کو ترک کر سکتے ہو؟ جب میں جو کہ اشرف المخلوقات ہوں, جو کہ رحمت للعالمین ہوں, جب اس نے بھی شادی کی ہے, ازدواج کی ہے, تقصیر نسل کی ہے, اہل و عیال کو رکھا ہے, معاش کی بندوبست کی ہے, بقیہ تمام وہ امور جو ایک عام انسان اس دنیا میں اور زندگی میں گزارتا ہے, جب میں بھی ان کاموں کو انجام دے رہا ہوں تو تم کیسے ان سے پرہیز کر کے پروردگار عالم کے سب سے بڑے بندے بن سکتے ہو؟ بس اسلام میں روحانیت کا تصور نہیں پایا جاتا. یہ اور بات ہے, یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اللہ کے رسول کی روح, توجہ کیجیے گا, اس مطلب کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا کہ اللہ کے رسول کی روح اتنی لطیف تھی, اتنی نازک تھی, اتنی لطافت اس میں پائی جاتی تھی کہ وہ بارہا جسم سے پرواز کرنے کے لیے تیار ہوتی تھی. اب آپ نے پہلی مجلس میں میں نے یہ بات بیان کی تھی نا کہ مستثنیات رسول میں سے ایک کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے جو ایکسیپشنل چیز رکھی گئی ہے اس میں سے ایک کیا ہے, تعدد ازواج, یعنی رسول اللہ کے لیے بھئی ایک وقت نکاح میں چار سے زیادہ خواتین کو رکھنا جائز قرار دیا گیا ہے, ان کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے. شریعت کا عمومی حکم یہ نہیں ہے. عمومی حکم کے تحت ہر انسان بھئی ایک وقت صرف چار ہی رکھ سکتا ہے اگر سنبھال سکے تو. سنبھالنا آپ کا کام, پروردگار عالم نے جائز قرار دیا ہے. لیکن اللہ کے رسول کے لیے پروردگار عالم نے چار سے زیادہ ازواج کو, زوجات کو, بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز قرار دیا ہے. اب اس کی ایک وجہ کہ آخر کیوں ایسا کیا گیا, اس کی ایک وجہ تو جو آپ نے سنی ہوگی وہ سماجی وجہ ہے. وہ سماجی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جن خواتین کو اپنے عقد میں لیا ان میں کوئی باقرہ خواتین عام طور پہ نظر نہیں آئیں گی, وہی نظر آئیں گی جو بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں, جیسا کہ جناب زینب بنت جحش جو ہیں وہ طلاق یافتہ تھیں زید ابن حارثہ سے. تو ایسی یا سن رسیدہ خواتین کو رسول اللہ نے اپنے عقد میں لیا. تو لینے کی وجہ جو سماجی وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ نے مختلف قبیلوں سے مختلف خواتین کو اپنے عقد میں لیا تاکہ اسلام کی تبلیغ میں وہ قبیلہ, کیونکہ وہ رسول کے لیے سسرالی حیثیت بن جائے گا, رسول اس قبیلے کا داماد بن جائیں گے, تو جب وہ سسرالی حیثیت اپنا لے گا تو وہ قبیلہ رسول اللہ کے لیے کار رسالت میں نہ صرف یہ کہ دشواری ایجاد نہیں کرے گا بلکہ معاون اور مددگار بن جائے گا. تو اب یہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ نے مختلف خواتین سے, مختلف قبیلوں کی خواتین سے شادیاں کی؟ یہ وہ سماجی وجہ ہے تاکہ وہ قبیلہ کار رسالت میں جو ہے وہ کسی قسم کا مانے اور رکاوٹ نہ ایجاد کرے. یہ تو سماجی وجہ ہو گئی. لیکن علماء کرام نے اس سماجی وجہ کے علاوہ ایک اور عرفانی وجہ بھی بیان کی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے, پروردگار عالم نے رسول اللہ پر لطف کر کے, اور در حقیقت رسول اللہ سے بڑھ کر امت مسلمہ پر لطف کر کے رسول اللہ کے لیے زیادہ بیویوں کو ان کے عقد میں رکھنے کو جائز قرار دیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی روح اتنی لطیف تھی کہ وہ کسی وقت بھی پروردگار عالم سے, وہ ہر وقت پروردگار عالم سے ملاقات کرنے کے لیے اور اس سے شوق میں اور اس سے اشتیاق میں بدن سے پرواز کرنے کے لیے ہمتن آمادہ رہتی تھی. پروردگار عالم نے تعدد ازواج کے ذریعے سے رسول اللہ کے لیے یہ چاہا اور رسول اللہ کے لیے تدبیر کی کہ اللہ کے رسول اس دنیاوی مشاغل میں, اس عالم مادہ کے مشاغل میں اتنا مشغول رہے تاکہ اسی دنیا میں مشغولیات کی وجہ سے پروردگار عالم کی جانب ان کی روح وقت سے پہلے پرواز نہ کر جائے. توجہ ہے؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیے اللہ کے رسول اپنی ایک زوجہ کو کہتے ہوئے، یہ روایت کا فکرہ ہے، کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کلمینی یا حمیرہ، کلمینی یا حمیرہ، ایک خاتون کا لقب تھا، کہ حمیرہ مجھ سے بات کرو، مجھ سے بات کرو، تاکہ تم جب مجھ سے بات کرو گی تو میری روح اس ملکوت سے اس ناسوت کی جانب آ سکے گی، کیونکہ اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو کسی وقت بھی میری روح پروردگار عالم سے ملاقات کی وجہ سے پرواز کر سکتی ہے. تو کیا وجہ ہوئی؟ عرفانی وجہ، کہ اللہ کے رسول اس دنیا کے جو امور ہیں، جو دنیاوی امور ہیں، جو مادی امور ہیں، جو دنیا کی مصروفیات اور مشغولیات ہیں، اس میں اتنا مصروف رہے، اس میں اتنا گھیرے میں رہے کہ اللہ کے رسول وقت سے پہلے ان کی روح ان کے جسم سے جدا نہ ہو. توجہ ہے؟ بس یہ اس لطیف روح کی بات ہو رہی ہے. لیکن اصلی حکم اسلام کا کیا ہے؟ کہ اسلام میں ترک دنیا کا کوئی تصور پیش نہیں کیا گیا. ہاں دنیا سے دوری رہنے کا، دور رہنے کا کہا گیا ہے، یہ ضرور کہا گیا ہے کہ تم نے جو ہے وہ دنیا میں غرق نہیں ہو جانا، تم نے دنیا کے ضرب اور برق سے متاثر نہیں ہونا، لیکن دنیا کو ترک کر کے بالکل راہب دنیا بن جاؤ، تارے کے دنیا بن جاؤ، اس کا تصور جو ہے وہ اسلام میں نہیں پایا جاتا. اب آپ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے پروردگار آیہ مجیدہ میں، سورہ مبارک تحریم کی چھٹی آیت میں، قو انفسکم و اہلیکم نارن وقودہا الناس والحجارہ. صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے. اچھا بھائی، پروردگار عالم سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ پروردگار آخر ہم نے کیا اہل و عیال کے ساتھ قبر میں جانا ہے؟ سوال ہے بھائی، کیا آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ قبر میں جائیں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. ممکن ہے آپ کسی اور ملک میں، کسی اور شہر میں دفن ہو، اور تقدیر الہی یہ ہو کہ آپ کے اہل و عیال کسی اور شہر میں دفن ہو، کوئی زیارت میں جا رہا ہے، کوئی کسی سفر میں جا رہا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے، وہیں دفن ہو جائے، آپ یہاں پر دفن ہوں، تو آپ نے تو ان کی قبر میں نہیں جانا اور انہوں نے آپ کی قبر میں نہیں آنا. آخر کیا وجہ ہے کہ پروردگار صرف اپنے آپ کو بچانے کی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف تم اپنے آپ کو بچاؤ بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی اس آتش جہنم سے بچاؤ. تو اس کی وجہ وہ آیہ مجیدہ ہے جس کا ترجمہ اور جس کا مطلب آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار جانتا ہے کہ اگر تم نہیں لیکن تمہارے اہل و عیال میں سے ایک بھی شخص برا ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس برے کی تاثیر کسی طور پر بھی مترتب نہیں ہوگی. نہیں، شاید تم پر نہ ہو لیکن اس برے کی تاثیر کسی اور پر مترتب ہو سکتی ہے. لہذا تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ تاکہ تم بھی برائی سے دور رہو اور تمہارے اہل و عیال بھی برائی سے دور رہیں. بات پہنچ گئی؟ کیوں پروردگار کہہ رہا ہے؟ کیونکہ شاید تم برے نہ ہو، تمہارے اہل و عیال جو ہیں، تمہارے گھر والے جو ہیں، ان میں کوئی جو ہے وہ برا ہو جائے. کیا ہے آیت؟ کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اب یہاں پر جو عام طور پر مانا کیا جاتا ہے وہ انسانی جسم کی بات کی جاتی ہے. جس نے ایک انسانی جسم کو قتل کر دیا اس نے انسانیت کو قتل کر دیا. اب سوچئے جس نے ایک روح انسان کو قتل کر دیا، جس نے ایک روح انسان کو آلودہ کر دیا، جس نے ایک روح انسان کو مخدوش کر دیا، جس نے ایک روح انسان کی عصمت اور اس کی عدالت کو زائل کر دیا، اس نے صرف ایک انسانیت کو نہیں بلکہ کئی انسانیتوں کو تباہ و برباد کر دیا. توجہ ہے؟ ایک جسم انسانی کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. تو جس نے ایک روح انسان کو قتل کیا ہو، ایک روح انسان کو آلودہ کیا ہو، اس کا اثر کہاں تک جائے گا؟ اس کا اثر صرف آپ تک تو نہیں رہے گا یا صرف گھر والوں تک نہیں رہے گا، اس کا اثر کئی نسلوں پر جا کر نظر آئے گا، کئی معاشروں پر مترتب ہوگا، کئی دہر پر، کئی آثار پر مترتب ہوگا. اس لیے پروردگار کہہ رہے کو انفسکم و اہلیکم، بھائی تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے ساتھ ساتھ کم ترین ذمہ داری جو پروردگار نے معاشر دی، تمہیں تم سے یہ نہیں کہا کہ تم پوری انسانیت کو بچا لو، لیکن کم ترین ذمہ داری جو ایک صاحبان ایمان پر مترتب کی گئی ہے وہ یہ کہ خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. یہ بات پہنچ گئی؟ اب بھائی پروردگار عالم بچائیں تو کیسے بچائیں؟ تو پروردگار عالم نے انسان کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے. تعلیم دینے والے کچھ لوگ آئیں گے، کچھ معلمین آئیں گے، لیکن ان کی تعلیم کو لینے کا نام ہے تربیت. وہ تعلیم دیں گے، تم نے تربیت حاصل کرنی ہے. اگر وہ تعلیم دینے والے نہ ہوتے تو گزشتہ گفتگو سے متصل کر دوں تو تم پروردگار عالم کے سامنے حجت قائم کرتے کہ پروردگار تو نے کسی کو بھیجا ہی نہیں ہماری تربیت کے لیے، لیکن پروردگار عالم نے انہیں بھیجا، اب تمہارے اوپر حجت تمام ہو گئی کہ تم نے تربیت کو حاصل کرنا ہے۔ اب یہ تعلیم پر ذرا دو جملے میرے سن لیجیے گا، بھائی یہ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ تعلیم اگر مقام تربیت تک نہ پہنچ سکے نا تو اس تعلیم کی وہی حیثیت ہے۔ ابھی آپ اپنے سب ذہن میں ایک پین کی ایک قلم کی تصویر ایجاد کیجیے، ہو گئی قلم بن گیا ذہن میں، کوئی بھی بال پین ہو گیا، کوئی انک پین ہو گیا، پینسل ہو گئی، ذہن میں آ گئی۔ اچھا اس پین سے جو آپ کے ذہن میں آئی ہے یقیناً اس کے اندر ایک درمیان میں ایک کاربن بھی ہوگا، اس کے پین کا ڈھکن بھی ہوگا، وہ بلو کلر کی یا بلیک کلر کی آپ نے ذہن میں بنائی ہوگی۔ تو کیا اس پین سے جو ذہن میں بنائی ہے، جس کا علم آپ کے ذہن میں ہے، کیا آپ اس پین سے کاغذ پر کوئی مطلب لکھ سکتے؟ توجہ ہے بھائی، یہ پین جو آپ نے ذہن میں بنائی ہے اس کا علم آپ کے پاس ہے، آپ کے ذہن میں اس وقت اس کا علم حاضر ہے، لیکن کیا آپ اس پین سے کچھ لکھ سکتے؟ نہیں، کچھ نہیں لکھ سکتے۔ کیوں نہیں لکھ سکتے؟ اس لیے کیونکہ جب تک یہ پین یہ علمی صورت حقیقی صورت میں تبدیل نہ ہو جائے اس وقت تک اپنا اثر نہیں دکھا سکتی۔ اب میں اس کی ایک مثال اور دے دیتا ہوں، وہ منطقی مثال جو ہے، بھائی آپ اپنے ذہن میں آتش کو، آگ کو، نار کو تصور کیجیے۔ بھائی یہ آتش آگ جو آپ نے ذہن میں تصور کی ہے تو کیا آپ اس سے جل گئے؟ اس نے آپ کو جلا رہی ہے؟ نہیں جلا رہی نا، آتش ہے، زرد رنگ کی ہے، اس سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، اس سے لپک اٹھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کو جلا نہیں رہی۔ بھائی کیوں نہیں جلا رہی؟ بھائی آگ نہیں ہے کیا ذہن میں؟ کیا آپ نے برف کو تو نہیں سوچا؟ آپ نے اپنے ذہن میں آگ ہی کو سوچا ہے، لیکن یہ آگ جلا نہیں رہی۔ کیوں نہیں جلا رہی؟ اس لیے کیونکہ یہ آگ کا علم ہے لیکن آگ کی حقیقت نہیں ہے۔ بس انسان جب تک اس مقام حقیقت تک نہ پہنچ جائے وہ شے اپنا اثر نہیں دکھاتی۔ بس سامنے والا اگر آ کر شجاعت کا علم دے، سامنے والا اگر آ کر صحابت کا علم دے، سامنے والا آ کر اگر دیگر اوصاف حمیدہ کا علم دے، سامنے والا آ کر اگر اچھی صفات کا علم دے، لیکن جب تک وہ صفات حمیدہ انسان کے اعضاء اور جوارح سے ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنا حسن اپنا جمال نہیں دکھا سکتی۔ توجہ ہے بھائی، آپ شجاعت آپ کے ذہن میں ہے، سخاوت آپ کے ذہن میں ہے، تو کیا آپ سخی ہو جائیں گے؟ نہیں، سخی تو نہیں ہوں گے۔ آپ کو سخاوت کو اپنے عمل سے ظاہر کرنا پڑے گا، اس لیے کیونکہ جو بخیل ترین انسان ہوتا ہے اس کو بھی سخاوت اچھی لگتی ہے، اس کے ذہن میں بھی سخاوت کا تصور ہوتا ہے، اس کے ذہن میں بھی سخاوت کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اسے کوئی سخی نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے نہیں کہتا کیونکہ اس نے سخاوت کو یا شجاعت کو اپنے عمل سے ظاہر نہیں کیا۔ اچھا اب محض اب کیا بات ہو گئی کہ ان اوصاف کی صرف تعلیم لے لینا کافی نہیں ہے۔ توجہ ہے، ایک صلوات پڑھیے مل کے، محمد والے محمد والے، سخاوت کی، شجاعت کی، عدالت کی، کسی بھی صفت کی صرف علم حاصل کر لینا، صرف تعلیم حاصل کر لینا، صرف تھیوری پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کا اثر نہیں دکھے گا۔ ویسے ہی جیسے آگ ذہن میں ہو اثر نہیں دکھاتی، سخاوت بھی ذہن میں ہو اثر نہیں دکھاتی، شجاعت بھی ذہن میں ہو اثر نہیں دکھاتی، عدالت بھی ذہن میں ہو اثر نہیں دکھاتی۔ اثر کب دکھائے گی؟ جب مقام عمل میں آئے گی۔ اچھا اب ایک مرحلہ اور سن لیجیے، بھائی یہ تعلیم آپ نے سخاوت کی تعلیم حاصل کی، کسی نے آپ کو بتا دیا سخاوت بہت اچھی چیز ہے، اب آپ نے سخاوت کا علم حاصل کر لیا، اچھا حدیث سے متاثر ہو کے، واقعے سے متاثر ہو کر آپ نے عالم خارج میں کسی ایک بندے کو 1000 روپے بھی دے دیے، 500-1000 روپے کوئی مانگنے کے لیے آیا تھا آپ نے اسے دے دیے، تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے کیا کیا ایک مرتبہ کسی کو پیسے دے لینے سے اس انسان کو سخی کہا جائے گا؟ دیے نا، سخاوت کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو پیسے دیے جائیں، کسی کی مدد کی جائے، جنریسٹی کی جائے، کسی کو مدد کی جائے، کسی کی امداد کی جائے، تو آپ نے پیسے دے دیے تو کیا آپ کو سخی کہا جائے گا؟ آپ کے باہر، آپ کے گھر کے باہر خطبہ لگ گیا، بورڈ لگ گیا کہ یہ جو ہے وہ سخی دوران ہے، معاصر سخی یہی ہیں، حاتم دائی کی نسل سے چلے آ رہے ہیں، کوئی کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے کیونکہ آپ نے علم کے بعد سخاوت کو عمل میں ظاہر تو کیا، لیکن جب تک سخاوت آپ کی عادت میں تبدیل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کو کوئی سخی نہیں کہے گا۔ توجہ ہے، جب تک سخاوت آپ کو اتنا آپ کی عادت میں نہ تبدیل ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے بعض دفعہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، علم اخلاق میں ایک اصطلاح ہے حال، حال. حال کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی چیز سے متاثر ہو کر اگر انسان سے کوئی اچھا فعل صادر ہو، لیکن ایسا فعل صادر ہو جو فوراً زائل ہو جانے والا ہو، تھوڑی دیر میں زائل ہو جائے، سریع الزوال ہو، تو اسے کہا جاتا ہے حال. آپ نے سنا ہے نا درگاہوں میں صوفیاء کرام کے جو ان کی ڈکشنری ہے، ان کی لغات میں وہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اسے حال آ گیا ہے. حال کیوں آ گیا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے حال؟ اس لیے کیونکہ یہ پر تصور یہ کیا جاتا ہے تصوف میں کہ جب اس پر وجد کی کیفیت آ رہی ہو، جب اس پر یہ کیفیت آ رہی ہو، تو وہ پروردگار عالم کے قریب ہے. لیکن اسے حال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ اس کی ابھی کی حالت ہے. آدھے گھنٹے بعد یہ حالت ختم ہو جائے گی، آدھے گھنٹے بعد یہ حالت نہیں رہے گی، تو اس لیے اسے حال کہا جاتا ہے. علم اخلاق کی روح سے وہ اوصاف کہ جو انسان کے اندر محدود مدت کے لیے اور جلد زائل ہو جائیں، انہیں کہا جاتا ہے حال. لیکن وہ عادات جو کہ باقی رہنے والی ہوں، جو ہمیشہ رہنے والی ہوں، جو کہ جس کو انجام دینے کے لیے انسان کو کسی خارجی عامل کی ضرورت نہ ہو، بلکہ انسان کو اس کا ایسا ملکہ حاصل ہو جائے، انسان کو اس کی ایسی عادت اپنا لی جائے، انسان کے اندر اس کا اتنا ایڈکٹ ہو جائے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے وہی صفت ہی اس سے صادر ہوگی، ایسی صفات کو علم اخلاق کی روح سے کہا جاتا ہے اخلاق. توجہ ہے؟ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے. بھائی آپ یہ دیکھیے، کتنی مرتبہ مجالس میں آپ سب نے اس بات کو مشاہدہ کیا ہوگا، بلکہ نہ صرف مشاہدہ کیا ہوگا بلکہ آپ کے تجربے میں بھی یہ بات آئی ہوگی. وہ کیا ہے کہ بھائی آپ کسی مجلس میں گئے، مولانا نے، مقرر نے، خطیب نے جو ہے وہ نماز شب کے حوالے سے کوئی فضیلت کی روایت پڑھی، فوراً نماز شب کی اس فضیلت سے متاثر ہو کر آج رات کیا ہوگا؟ آج رات آپ اگر رات 2 بجے بھی سوئے ہوں تو 3 بجے نماز شب تہجد کے لیے اٹھ جائیں گے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یا مثال کے طور پہ کسی نے جو ہے وہ مجلس برپا کرنے کی کوئی فضیلت کی روایت سنائی، تو اس سے متاثر ہو کر آپ جو ہے وہ فوراً آج کل ہی گھر میں مجلس رکھوا لیں گے. شہر میں 1000 مجلس ہو رہی ہیں، آپ ایک اور مجلس رکھوا لیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ فوراً اس سے متاثر ہو گئے. اب میں آپ کو اس کی ایک عملی مثال دوں، عملی مثال دے کر بتاتا ہوں. اس سے پہلے خاتون جنت کی معرفت کے حوالے سے ایک حدیث سنا دوں. جنت میں جب انسان جنت میں جائے گا نا، صلوات پڑھی محمد والے محمد پر، جنت میں انسان جب جائے گا نا، تو جنت میں جنتی شخص، دوزخی اشخاص کی بات، لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آتش جہنم میں جل رہے ہوں گے، ان کی بات نہیں کر رہا، جنت کے جنتی شخص اپنے آسمان پر ایک چمک کو دیکھیں گے، ایک روشنی کو دیکھیں گے. جنت میں جنتی شخص آسمان پر روشنی کو چمکتے ہوئے دیکھیں گے، تو اس طبقے کے فرشتوں سے پوچھیں گے کہ فرشتوں ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ آسمان پر کیسی چمک ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو وہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ جنت بالا پر خاتون جنت مسکرائی ہے، یہ اس مسکراہٹ کی چمک ہے جو تمہیں تمہارے آسمان پر نظر آ رہی ہے. توجہ ہے؟ اب دیکھیں آپ میں سے بعضوں کی آنکھوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس حدیث کو سننے کے ساتھ ہی وہ ان کی آنکھوں میں مجھے نمی نظر آ رہی ہے. خاتون جنت سے جو محبت ہے، جو مودت ہے، اس کی یہ نمی نظر آ رہی ہے. اب اسے کہا جاتا ہے عقیدت، لیکن یہ ایسی عقیدت ہے جو اندر سے نہیں پھوٹی ہے بلکہ باہر کے عامل سے متاثر ہو کر نظر آ رہی ہے. باہر عامل کیا تھا؟ وہ حدیث تھی جو میں نے آپ کے پیش خدمت کی، وہ روایت تھی جو میں نے آپ کی نظر سماعت کی. اس روایت سے یہ جو ایجاد شدہ عقیدت ہے، یہ باہر کے عامل کی وجہ سے ہے، اور یہ والی عقیدت اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک باہر برقرار رہے گا. کل یہ روایت واپس سناؤں گا تو آپ کو اتنی نہ واہ ہوگی، نہ نعرہ ہوگا، نہ سلوات ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اب باہر والا عامل جو ہے وہ اس طریقے سے تاثیر ایجاد نہیں کر رہا. بھائی آپ یہ دیکھیے، جب کربلا گئے، جب تک کربلا ہے چہرے پر داڑھی بھی آ جائے گی، نماز کی پابندی بھی آ جائے گی. جب واپس کربلا سے کراچی آئے تو نہ داڑھی ہوگی، نہ نماز کی پابندی ہوگی. جب حج پر جا رہے ہیں تو خمس بھی وقت پر نکال رہے ہیں، زکات بھی وقت پر نکال رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، لیکن جب حج سے واپس آئے تو یہ سب کچھ ختم. کیوں؟ کیونکہ یہ اچھے کام ہیں،
لیکن یہ اچھے کام اس باہر سے متاثر ہونے کی وجہ سے ہے. جب تک باہر رہے گا وہ اثر رہے گا, جب باہر ختم ہو گیا تو اثر بھی ختم. محرم آیا, لوگوں میں اچھے اخلاق نظر آئے, اچھے اعمال نظر آئے, لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ نظر آیا, شہادت کا جذبہ نظر آیا. کب تک؟ جب تک محرم ہے. جب سفر چلا گیا, ربیع الاول آیا, تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی عقیدت ہے جو باہر سے متاثر ہو کر ہو رہی ہے. لیکن اگر ایسی عقیدت انسان اپنے اندر ایجاد کر لے جو کسی باہر کے عامل کی وجہ سے نہ ہو بلکہ انسان کے اندرون سے پھوٹے, اور انسان کے اندرون سے, انسان کے نظریے اور وجدان سے وہ صادر ہو, تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ عقیدت اب عقیدے کا حصہ بن چکی ہے. توجہ کیجئے گا, جب عقیدت عقیدے کا حصہ بن جائے تو اب اسے کسی حدیث سننے کی ضرورت نہیں ہے, اب اسے کسی روایت سننے کی ضرورت نہیں ہے, اب اسے کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے, اب اسے کسی زمانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس حالت میں بھی ہوگا وہ پروردگار عالم کا قریب ترین بندہ ہوگا. ہاں سولی پر نظر آئے, ہاں تخت پر نظر آئے, ہاں مسند خلافت پر نظر آئے, وہ انسان ہر وقت آپ کو جو ہے وہ پروردگار عالم کے اسی طرح سے قریب نظر آئے گا جس طریقے سے اپنی نجی زندگی میں قریب نظر آ رہا ہے. اس کے مصلی عبادت میں اور اس کے رخت خواب میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. کیوں نظر نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہ عقیدت اندر سے صادر ہو رہی ہے, بیرونی و خارجی عوامل سے متاثر ہو کر نہیں ہو رہی. تو آپ یہ دیکھیے کہ علم اخلاق یہ کہہ رہے کہ ایک ہوتا ہے حال, وہ حال کیا ہے؟ باہر سے کسی چیز سے متاثر ہو کر جو ہمارے اندر ایجاد ہوتا ہے, جس کو ہم اردو میں وجد میں آنا کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا, بعض لوگوں نے علامہ اقبال کی شاعری جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو بھائی روح وجد میں آ جاتی ہے, ایک کیف سا محسوس ہونے لگتا ہے, ایک سرور سا محسوس ہونے لگتا ہے. لیکن یہ کتنی دیر کا, اس کی ایکسپائری آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہوتی ہے, آدھے ایک گھنٹے بعد اس کی لائف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو تربیت کے نتیجے میں انسان سے اخلاق صادر ہوتے ہیں وہ ایک محدود مدت کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے ہوتے ہیں. بس انسان کا پہلا مرحلہ ہے تعلیم کا مرحلہ جو پروردگار عالم کی جانب سے ہے. دوسرا مرحلہ جو انسان کی جانب سے ہے وہ یہ ہے کہ ان تعلیم شدہ صفات کو انسان مقام عمل میں لے کر آئے. اور اب مقام عمل میں لانے کے لیے صرف ایک مرتبہ عمل سے صادر نہیں کرنا بلکہ اسے تواتر کے ساتھ انسان کو صادر کرتے رہنا ہے. اس وقت اس انسان کو کہا جائے گا تربیت شدہ انسان. اس وقت کیا کہا جائے گا؟ کہ یہ شخص تربیت یافتہ انسان ہو گیا ہے. اب اس میں تربیت کی صرف ایک مختصر سی ڈیفینیشن کر کے بات کو جو ہے وہ میں آگے بڑھاؤں. بھائی علماء اخلاق نے جو تربیت کی ڈیفینیشن بیان کی ہے نا, وہ کیا ہے کہ تربیت یعنی انسان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں, توجہ کیجیے گا, فکرے پہ توجہ کیجیے گا, انسان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں انہیں کمال مطلوب, مطلوبہ کمال کے کو حاصل کرنے کے لیے جب انسان انہیں بروئے کار لائے تو اسے کہا جاتا ہے تربیت کرنا. میں کیونکہ ڈیفینیشن ہے نا, پھر سے ریپیٹ کروں گا, انسان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں انہیں بروئے کار لانا. کس کے لیے بروئے کار لانا؟ اس مطلوبہ کمال کو, مطلوبہ ڈیسٹینیشن کو حاصل کرنے کے لیے اس کام میں کوشش کرنے کو کہا جاتا ہے تربیت کرنا. بس اس سے دو تین باتیں تو سمجھ آ گئی نا, کہ ایک مطلوبہ کمال ہے اور ایک انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں. اب اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ تربیتی نظام رکھا گیا ہے تو صرف اور صرف انسان کے لیے رکھا گیا ہے. حیوانات کے لیے آپ کو تربیتی نظام نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کے اندر جو بھی صلاحیتیں تھیں وہ از قبل ظاہر ہو گئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شیر کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جب وہ 3 سال کا ہو جائے تو اس کی ماں جو ہے وہ ایک بھاری سا بستہ اس کی کمر پہ, اس کی پشت پہ لاد کر کے اسے کسی بڑے شیر کے پاس بھیجے کہ جاؤ جا کے درندگی سیکھ کر آؤ. ایسا ہے؟ کبھی آپ نے نیشنل جیوگرافک میں کوئی ایسی ویڈیو ہو شاید میری نظر سے نہ گزری ہو کہ شیر جو ہے وہ اپنے بچے کو کسی اسکول بھیجے, کسی مکتب میں بھیجے, کسی مدرسے بھیجے کہ جاؤ جا کے درندگی سیکھ کر آؤ, یا لومڑی اپنے بچے کو جو ہے, اپنے طفل کو, اپنے نو مولود کو جا کے کسی بڑی لومڑی کے پاس بھیجے کہ جاؤ جا کے مکاری سیکھ کر آؤ. کیا ایسا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کیوں ایسا نہیں ہے؟ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر جو بھی صلاحیتیں تھیں, جو استعدادات تھیں, جو قابلیتیں تھیں وہ پروردگار عالم نے از خود ظاہر کر دی ہیں. اس بچے کو, شیر کے بچے کو درندگی سیکھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے, اس لومڑی کے بچے کو عیاری سیکھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے, اس بکری کے بچے کو اپنی صفات حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے کیونکہ ان کے اندر کوئی چھپی ہوئی صلاحیتیں نہیں رکھی گئی. اگر ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی اور اس کے باوجود اگر پروردگار عالم نے ان کے لیے کوئی نبی نہ بھیجا ہوتا، ان کے لیے کوئی وحی نازل نہ کی ہوتی، ان کے لیے کوئی کتاب نازل نہ کی ہوتی، ان کے لیے کوئی پیغام نہ بھیجا ہوتا، تو در حقیقت یہ کائنات و عالم خلقت میں نقص شمار ہوتا. توجہ ہے؟ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ بھائی ان کے لیے، جانوروں کے لیے کوئی نبی آیا ہو، کوئی وحی اتری ہو، کوئی کتاب نازل ہوئی ہو، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی مرسل بھیجا گیا؟ کوئی نہیں بھیجا گیا. اگر نظام ہدایت بھیجا گیا ہے تو وہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے، کیونکہ انسان وہ ذات ہے کہ جسے اپنے مطلوبہ کمال تک پہنچنا ہے. اب یہ مطلوبہ کمال، اب آپ ایک مل کر صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. پوری توجہ سے، میں اپنے مطلب کو جو ہے وہ ضائع ہونے دینا نہیں چاہتا، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ مطلب زیادہ پہنچ جائے، واقعے کا سہارا کم لوں. واقعے کے سہارے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی توجہات جو ہے وہ ساتھ رہتی ہیں، کیونکہ واقعے سے واقعہ آسان فہم ہوتا ہے، اس لیے سب سمجھ جاتے ہیں. لیکن کوئی علمی مطلب ہو، ویسے ہی نیند کا وقت ہو، خواب کا وقت ہو، دوپہر کا گرمی کا وقت ہو، اور اس میں علمی مطلب کی سنگینی ہو، تو نیند جو ہے وہ دوہری طور پہ آنے لگتی ہے. ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کیا بات ہو رہی تھی کہ مطلوبہ کمال؟ بھئی یہ مطلوبہ کمال کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی نظریے کو جیسا ڈیفائن کریں گے نا، کمال بھی اسی حساب سے ڈیفائن ہوگا. بھئی اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ تیراکی سکھانا ہے، تیراکی کی تربیت دینا ہے، تو کمال کیا ہوگا؟ کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ تیراک بن جائے. پھر اس کا میدان کیا ہوگا؟ سمندر جائیں گے، دریا کے پاس جائیں گے، یا سوئمنگ پول جائیں گے، کسی حوض میں جائیں گے. لیکن آپ نے بچے کو گھڑ سواری سکھانی ہے، اب مطلوبہ کمال کیا ہو گیا؟ گھڑ سواری سکھانا. تو اب نتیجتاً آپ کے سوئمنگ پول لے کے جائیں گے اپنے بچے کو، بھائی سوئمنگ پول لے جائیں، سوئمنگ پول میں جا کے گھڑ سواری سکھائیے، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب کمال بدل جائے گا تو کمال کے بدلنے سے اس کا میدان بھی تبدیل ہو جائے گا. کمال کی ڈیفینیشن جب آپ کریں گے تو اس کے ذرائع، اس کے میدان تبدیل ہوتے رہیں گے. اگر آپ نے دوڑ سکھانی ہے تو آپ کسی صحرا میں نہیں لے جائیں گے، گھوڑا پکڑوا دیا کہ بھائی دوڑ سیکھ لو، نہیں، ایسے تو دوڑ نہیں سیکھے گا. دوڑ سکھانے کے لیے کسی گراؤنڈ میں لے جانا ہوگا. تو چونکہ کمال وہاں پر دوڑ سکھانا تھا تو اس کا میدان بھی تبدیل ہو جائے گا. تو جیسے جیسے کمال تبدیل ہوتے جائیں گے، انسان کے لیے جو میدان ہے وہ بھی تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. اگر انسان زندگی کو اسی مادی دنیا میں خلاصہ کر دے تو اس کے لیے کمال کیا ہو جائے گا؟ کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ میرے پاس آ جائے، زیادہ سے زیادہ شہرت میرے پاس آ جائے، زیادہ سے زیادہ متاع دنیا میرے پاس آ جائے، زیادہ سے زیادہ بڑی اراضی میرے پاس آ جائے، بڑے بڑے ملک میرے قبضے میں آ جائیں، بڑی بڑی قدرتیں طاقتیں میرے آگے تسلیم ہو جائیں. کب؟ اگر انسان کمال کیسے سمجھے اس مادی دنیا کو. لیکن اگر انسان اس بات کا قائل ہو جائے کہ پروردگار عالم نے انسان کو صرف ایک ظاہری بدن نہیں دیا، بلکہ ظاہری بدن کے ساتھ ساتھ ایک ملکوتی روح بھی عطا کی ہے، تو اب طبیعتاً انسان کا جو کمال ہوگا، جو مطلوبہ ڈیسٹینیشن اور ہدف ہوگی، وہ تبدیل ہو جائے گی. اور اتنا تبدیل ہوگی، اتنا تبدیل ہوگی کہ آخر اس مطلوبہ کمال کو میں کیسے بیان کروں؟ اس لیے کیونکہ روایت میں اس شخص کے لیے مطلوبہ کمال یہ بیان کیا گیا ہے کہ انی انہ لیتقرب الی بن نافلت حتى احبه واذا حببته فكنت سمع والذي يسمع به وبصر والذي يبصر بها. کہ جب میں، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جب ایک بندہ میرے قریب ہوتا ہے اور مجھ سے کمال حاصل کرنے کے لیے دست نیاز بلند کرتا ہے، تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سماعت کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ بات کرتا ہے، میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو تھامتا ہے. توجہ ہے؟ اب مطلوبہ کمال کیا ہو گیا؟ مطلوبہ کمال کہ ہمارے ہاتھ اب ہمارے نہ رہیں بلکہ وہ خدا کا ہاتھ بن جائے. اب ہماری آنکھ نہ رہے بلکہ وہ خدا کی آنکھ بن جائے. اب ہماری زبان ہماری، یہ مطلوبہ کمال جو پروردگار عالم نے ایک انسان کے لیے تصور کیا ہے، وہ یہ مقام ہے کہ در حقیقت اس کا کان نہ رہے بلکہ وہ اذن اللہ بن جائے، اس کی زبان نہ رہے بلکہ وہ لسان اللہ بن جائے. اب یہ پروردگار عالم نے انسان کے لیے ایک مطلوبہ کمال سیٹ کیا ہے کہ تم نے یہاں تک پہنچنا ہے، یہاں تک تمہارے اندر صلاحیت رکھی گئی ہے پہنچنے کی. اب یہ تربیت کی اگر کسی حد تک ایک تعریف سمجھ آ گئی ہو نا، کیا ہے تربیت؟ کہ چھپی ہوئی صلاحیتوں کو مطلوبہ کمال کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرے، اس کوشش کا نام ہے تربیت دینا، تربیت لینا یا تربیت کرنا۔ اب اس کے ذیل میں جو آج میں چاہتا تھا، اب میں اپنے مطلب پر پہنچاؤں کہ میں صرف دو قوانین کو بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تربیت ایک ایسا موضوع ہے، ایک تو اس کی ڈیفینیشن بھی مختلف نظر آئیں گی، اور ثانیاً یہ کہ ایک ایسا موضوع ہے جسے ممبر سے یا اسکولوں میں کالجوں میں بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن میں اس کے صرف دو ایسے اصل بیان کرنا چاہتا ہوں جو ایک انسان کی خاندانی زندگی میں اس کے لیے اثر گزار ہو سکتے ہیں۔ پہلا اصل جو تربیت کرتے ہوئے، کیونکہ بہت سارے افراد بچے ہیں، بچے بعد میں باپ بنیں گے، اور بہت سارے افراد ویسے ہی باپ ہیں یہاں پر، تو تربیت کے لیے، کسی کی بھی تربیت کے لیے، اپنے آپ کی بھی تربیت کے لیے اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بھی، جو ایک بنیادی اصل بیان کیا جاتا ہے اور اس کی رعایت کرنا ضروری ہے، جو ہم رعایت نہیں کرتے، وہ ہے تدریج کی اصل۔ تدریج یعنی مرحلہ وار ہونا، ٹائم کے ساتھ کام کرنا، لہذا بلہذا جلدی جلد بازی نہ کرنا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو جیسے جو والدین ہیں وہ اس مثال کو زیادہ بہتر سمجھیں گے، ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک ہی رات میں اعلیٰ بہجت بن جائے، ایک ہی رات میں، جو ہمارے یہاں جلد بازی ہے، جو اضطراب ہے، کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی رات میں بٹن دباؤں، صبح اٹھوں تو میرا بچہ جو ہے وہ آگا بہجت، جتنا عرفان، جتنی معنویت، جتنی روحانیت اس کے اندر بلٹ ان طور پر آ جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک آگا بہجت بننے کے لیے نسلوں کی کوششیں ہوتی ہیں، تب جا کر جو ہے وہ انسان اتنا نمایاں مقام اور اتنی بلندی اور اتنی عظمت حاصل کر پاتا ہے۔ لہذا تدریج کی اصل، یعنی تدریج یعنی مرحلہ وار، انتظار کر کے، تحمل کے ساتھ، مرحلہ وار طور پر، درجہ بدرجہ کسی کو جو ہے اس مقام تک پہنچانا، اس تربیت کے مقام تک پہنچانا جہاں تک ہم چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب جون جولائی آتا ہے، گرمیوں کی چھٹی آتی ہیں، تو جنہوں نے میٹرک پاس کیا ہوتا ہے یا انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہوتا ہے، ان کے دو مہینے تین مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو عام طور پر نوجوانوں کا جو ایک عمومی مشغلہ ہوتا ہے وہ باڈی بلڈنگ کرنا ہوتا ہے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، دو مہینہ ہیں، تین مہینہ ہے، وہ باڈی، لڑکا جو ہے، بچہ، نوجوان، وہ باڈی بلڈنگ کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ باڈی بلڈنگ کرتے ہوئے جب جاتا ہے کسی ورزش گاہ، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ ایک ہی رات میں وہ اس پہلوان کی طرح بن جائے کہ جیسا پہلوان اس کو وہ تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ دیکھا ہوگا نا سب نے، سب کی یہ بات مشاہدے میں گزری ہوگی کہ وہ جو تصویر میں، پوسٹر میں جو باڈی بلڈر نظر آ رہا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ایک ہی دن میں ویسے باڈی بلڈر بن جائے۔ اب وہ نوجوان جب جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کا کوچ اس سے کہتا ہے کہ تم نے اتنا وزن اٹھانا ہے، مثال کے طور پہ 10 کلو وزن اٹھانا ہے، لیکن وہ اتنا موٹیویٹڈ ہوتا ہے، اس کے اندر اتنا جذبہ ہوتا ہے، اس وقت اتنی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں 10 کلو نہیں، میں 20 کلو وزن اٹھاؤں گا، 20 کلو وزن اٹھا رہا ہے۔ اچھا، اس سے کہا گیا ہے کہ تم نے یہ ڈائٹ رکھنی ہے، مثال کے طور پہ تم نے اتنی کیلوریز لینی ہے، لیکن وہ کہے گا نہیں، میں زیادہ لیتا ہوں، زیادہ لیتا ہوں، زیادہ جلاتا ہوں، تاکہ میں جلد سے جلد جو ہے وہ اس پوسٹر والے، اس باڈی بلڈر سے جس سے میں متاثر ہوا ہوں، میں اس جیسا بن جاؤں۔ اچھا، نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہاں تک تو بہت اچھی چیز ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تو ایک رات میں ہی باڈی بلڈر بن جائے گا، لیکن نتیجہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اصل میں یہ اس نقطے کی جانب غافل ہوتا ہے کہ یہ جو تو نے پوسٹر پر جس شخص سے متاثر ہو کر باڈی بلڈنگ شروع کی ہے، یہ اس کے ایک دن کی محنت نہیں ہے، یہ اس کے کئی سالوں کی محنت ہے جو تجھے اس پوسٹر پر، اس تصویر پر دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس کے سالوں کی محنت کو چاہتا ہے یہ ہے کہ تو ایک رات میں یا ایک مہینے میں حاصل کر لے۔ تو ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں، والدین حضرات جو ہیں، کہ ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ ایک ہی دن میں ویسے باڈی بلڈر، ویسے بڑے اچھے انسان بن جائیں، اچھی تربیت والے، اچھے شاگرد بن جائیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اصل تدریج کی رعایت، یہ جو اصل تدریج میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ایسی اصل نہیں ہے کہ جس کو میں اپنی جانب سے، یا جیسے علماء اخلاق نے، یا وہاں جو ہے وہ کلائے عالم نے بیان کیا ہو، نہیں، خود قرآن مجید نے بھی اس اصل کی بعض چیزوں میں رعایت کی ہے۔ ملاحظہ کیجیے بھائی، اسلام آنے سے پہلے شراب جو ہے وہ ایک ممنوع چیز تھی، مکروہ چیز تھی، لیکن حرام نہیں تھی۔ قرآن نے اسے آ کر ایک مرتبہ پہلے ہی مرحلے میں آ کر حرام قرار نہیں دیا، بلکہ آپ دیکھیں سورہ مبارک نحل میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ومن عناب النخیل ول ومن النخیل ول عناب یتخذون منه سکرا ورزقا حسنا۔ کیا کہہ رہے پروردگار، کہ یہ انگور سے اور کھجوروں سے تم اچھا رزق بناتے ہو اور کچھ نشہ آور چیزیں بناتے ہو۔ یہ پہلا مرحلہ، یعنی کیا بتا رہا ہے کہ دیکھو، یہ جو تم شراب پی رہے ہو یہ رزق حسن نہیں ہے، کیونکہ رزق حسن بناتے ہو اور نشہ آور چیزیں بناتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نشہ آور جو چیزیں ہیں وہ رزق حسن، اچھا رزق نہیں ہے، کیونکہ اس کے مقابل میں لایا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں پروردگار عالم نے اپنی اظہار بیزاری بتا دی، پھر جائیے سورہ مبارک بقرہ میں، یہ دوسرا مرحلہ ہے حرمت شراب کا. حرمت شراب پروردگار عالم نے ایک ہی آیت میں ایک ہی مرحلے میں بیان نہیں کی. پہلا مرحلہ میں نے سورہ نحل کا بتایا، دوسرا مرحلہ سورہ مبارک بقرہ کی 219 کی آیت میں پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ بھیا سلون کا انل خمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. ترجمہ کیا ہے کہ یہ نئے ہونے والے مسلمان تم سے پوچھتے ہیں رسول کہ یہ قمار کا یعنی جوئے کا اور نشے کا شراب کا کیا حکم ہے، تو تم ان سے جا کر کہہ دو، تم لوگوں سے کہہ دو کہ اس میں کچھ گناہ ہے اور تھوڑا فائدہ بھی ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ منافع للناس کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن جو اس کا نقصان ہے وہ اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. یہ کیا ہو گیا حرمت شراب کا دوسرا مرحلہ. اب تیسرا مرحلہ سنیے، تیسرا مرحلہ پروردگار عالم نے سورہ مبارک نساء کی ظاہراً 43 یا 43 شماری کی آیت میں بیان فرمایا. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، کہ تم نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کے عالم میں ہو. اب یہ آیت کا حرمت شراب کا تیسرا مرحلہ. اچھا یہ مرحلے میں آیت تو آپ کے فوراً ایک کے بعد ایک آیت پڑھ رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا، یہ کئی سالوں پر کئی دورانیے پر مشتمل کر کے پروردگار عالم نے اس حرمت شراب کی عادت کو معاشرے سے ختم کیا ہے، کیونکہ اس وقت کے زمانے کے جو کفار تھے ان کی عادت تھی شراب پینا، نارمل بات تھی، اتنی نارمل بات تھی شراب پینے کی کہ یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض نے یہ کہا کہ ہمارے لیے سب سے مشکل عادت جو اسلام نے آ کر ہمارے سے برطرف کی ہے وہ شراب نوشی کی عادت تھی، سب سے مشکل عادت. یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آپ ذرا کے ادبیات عرب میں جا کر دیکھیے، آپ کو سب سے زیادہ شعر اگر ملیں گے تو یا خاتون کے بارے میں ملیں گے، یا جنگ اور جدال کے بارے میں ملیں گے، یا میخاری اور شراب نوشی کے بارے میں ملیں گے. سب سے زیادہ ادبیات ان کی انہی تین چیزوں پر، جنگ میں، خاتون پہ، یا شراب نوشی کے بارے میں، ان پہ مشتمل تھی. پہلا مرحلہ بتایا کہ یہ رزق حسن نہیں ہے، دوسرے مرحلے میں پروردگار عالم نے بیان کیا کہ اس میں کچھ فائدے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ جن فائدے کو تم گن رہے ہو ہم بھی ان فائدے کو جانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے فائدے کم ہیں نقصان زیادہ ہے. تیسرے مرحلے میں آ کر بیان کیا کہ دیکھو جب نماز کے قریب جانا تو نشے کی حالت میں نہیں ہونے چاہیے. چوتھے مرحلے میں سورہ مبارک مائدہ میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ اے صاحبان ایمان، یہ جو قمار ہے، یہ جو جوا ہے، یہ جو نشہ ہے شراب کا، یہ رجس، یہ نجاست ہے اور عمل شیطان میں سے ہے. اب میں تمہیں علی الاطلاق حکم دے رہا ہوں کہ فاجتنبوه، کہ تم سب ان سب چیزوں سے اجتناب کرو، شاید کہ تم جو ہے وہ فلاح اور کامیابی پا جاؤ. اب یہ چوتھے مرحلے میں آ کر فاجتنبوه، یعنی تم نے اس سے بچنا ہے، خواہ نماز کے عالم میں ہو یا غیر نماز میں ہو، خواہ روزے میں ہو خواہ غیر روزے میں ہو، خواہ گھر میں ہو یا بازار میں ہو، تم نے شراب نوشی سے مطلقہ اور مکمل طور پر ممانعت کرنی ہے. چوتھے مرحلے میں آ کر پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ شراب جو ہے وہ ایک حرام شے ہے. اس سے پہلے پروردگار عالم نے تربیت کا جو ایک بنیادی اصل ہے جسے تدریج کا اصل کہا جاتا ہے، پروردگار عالم نے اس کی رعایت کی ہے. لہٰذا والدین، خصوصاً والدین اور سب افراد جو بھی اپنے حتیٰ اپنے آپ کی تربیت چاہ رہے ہوتے ہیں، اب یہ واقعہ لطیفے سے خالی، لطف سے خالی نہیں ہے، اس لیے اسے سن لیجیے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک مسیحی جو ہے بیچارہ نیا نیا مسلمان ہوا، اس کا پڑوسی مسلمان تھا، تو اس نے مسلمان کے آگے، مسلمان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، توحید کا اقرار کیا، رسالت کا اقرار کیا. تب اس مسلمان نے کہا کہ دیکھو تم نے توحید اور رسالت کا اقرار کر لیا ہے، لیکن ہمارے دین میں کچھ فروع دین بھی ہیں، کچھ احکام بھی ہیں، تمہیں ان کی رعایت کرنی ہوگی. تو اب یہ مسیحی بالکل موٹیویٹڈ تھا، ایک درود پڑھ کے آگے آگے تشریف لے آئیے. ایک اور درود پڑھ کے آگے آگے تشریف لے آئیے. پیچھے والے افراد بھی آگے آگے تشریف لے آئیں. ایک اور سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. وہ بیچارہ مسیحی موٹیویٹڈ تھا، بڑا جذبہ تھا، اسلام سے بڑا متاثر تھا، اس نے کہا کہ ہاں جو بھی فروع دین ہوں گے میں ان پر عمل کروں گا.
اب ان پر عمل کر کے کیا کریں بھائی؟ تو اس نے صبح صبح جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہوا تو آدھا گھنٹہ پہلے تہجد کے وقت اس مسلمان نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ تہجد کا وقت ہو گیا ہے، تم جو ہے وہ ابھی مسجد چلو، چلو بھائی مسجد چلو، مسجد میں تہجد پڑھوائی، اس سے فجر کی نافلہ پڑھائی، پھر فجر کی نماز پڑھائی، پھر اب وہ جانے لگا مسیح کے اپنے گھر میں، بھائی میں نے عبادت انجام دے دی خدا کی تمہارے دین کے مطابق، اب میں گھر جا رہا ہوں۔ نہیں نہیں ابھی کہاں، گھر جانے کا وقت تھوڑی ہے، ابھی طلوع آفتاب نہیں ہوا، ہمارے یہاں سب سے بافضیلت وقت جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہے، اور اس میں مسجد میں اور سجدے میں رہنا چاہیے۔ اچھا اس نے کہا صحیح ہے، مسجد میں رہتے ہیں سجدے میں رہ رہا ہے۔ اب جب طلوع آفتاب ہو گیا تو اس نے کہا نہیں ابھی ہمارے یہاں جو ہے وہ چاش کے وقت کی بھی نماز ہے، چاش کے وقت کے اذکار ہیں، تم وہ بھی انجام دو۔ اب وہ بھی انجام دیے، جب وہ جانے لگا تو کہا ابھی کہاں گھر جاؤ گے، گھر جاؤ گے نیند آ جائے گی، ابھی ظہر کی اذان کا وقت کچھ ہی دیر میں ہونے والا ہے، اور نافلہ ظہر جو ہے وہ اذان سے کچھ دیر پہلے پڑھی جا سکتی ہے، تو تم نافلہ ظہر 8 رکعت پڑھو، وہ پڑھی 4 رکعت ظہر کی پڑھائی۔ کہا ابھی کیا گھر جا کے کرو گے، یہیں پر ہی کھانا کھا لیتے ہیں، کچھ دیر بعد 2 گھنٹے بعد عصر کی نماز کا وقت بھی ہو جائے گا، اسے عصر تک رکوایا، پھر اسے مغرب تک رکوایا، پھر اسے عشاء کے وقت تک رکوایا۔ جب وہ گھر جانے لگا اور اسے کہا نہیں ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی آج رات ہم جو ہے وہ شب داری کریں گے، یہاں پر بیٹھ کر پروردگار عالم سے راز و نیاز کریں گے، تو اس مسیحی نے دست ادب جوڑا اور کہا کہ تمہیں تمہارا اسلام مبارک ہو، مجھے ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس مسلمان نے کیا غلطی کی اس کے ساتھ؟ تدریج کی رعایت نہیں کی، مرحلہ وار درجہ وار رعایت نہیں کی۔ اسے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، اس مسلمان نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سارا اسلام تیرے اندر آج ہی جو ہے وہ میں انجیکٹ کر دوں، آج ہی تزریق کر دوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کے قریب نہیں ہوا بلکہ اس سے زیادہ دور ہو گیا جتنا پہلے بھی وہ دور نہیں تھا۔ تو تدریج جو ہے ایک ایسی بنیادی اصل ہے تربیت کے لیے اور تربیت کے قانون کے لیے کہ جسے خود شریعت مقدسہ نے بھی اس کی رعایت کی ہے۔ بس تربیت کا ایک اصل کیا ہو گیا؟ تدریج۔ دوسرا ایک اصل، اصول بہت ہیں، اس کے پرنسپلز بہت ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان اصول کو ڈسکس کیا جائے کہ جسے شاید عام طور پر کم سنا جا رہا ہوتا ہے۔ دوسرا اصل کیا ہے؟ دوسرا اصل پہلے اس کی ٹرمینالوجی بیان کر دوں، پھر میں اس کی ڈیفینیشن بھی بتاؤں گا، اور وہ کیا ہے؟ اصل تحلیہ اور تخلیہ۔ پہلے تخلیہ کرنا ہے، پھر تحلیہ کرنا ہے۔ تخلیہ کسے کہا جاتا ہے؟ تخلیہ کہا جاتا ہے خالی کرنے کو، اور تحلیہ کہا جاتا ہے آراستہ کرنے کو۔ پہلے آپ نے سامنے والے جس کی تربیت کی جا رہی ہو، پہلے اسے جو رذائل اور جو کمیاں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں اس سے اسے خالی کرنا ہے، اور بعد میں اسے فضائل سے جو ہے وہ آراستہ کرنا ہے۔ اگر آپ صرف فضائل سے آراستہ کر دیں لیکن جو اس کے رذائل پائے جاتے ہیں، جو اس کی خامیاں پائی جاتی ہیں، جو نقائص پائے جاتے ہیں، اس سے اسے دور نہ کیا جائے تو وہ ایک ملبوبہ، ایک کچھڑا بن جائے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں اور دنیا کے کسی بھی معاشرے میں جو تربیت کے مؤثر عناصر ہیں، وہ صرف ایک نہیں ہے، وہ صرف ممبر نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ قبلہ ممبر سے جو ہے وہ تربیت کی بات نہیں ہو رہی، تربیت نہیں ہو رہی، لوگ جو ہے وہ ہمارے سدھر نہیں رہے۔ دیکھیے ممبر جو ہے یا محراب جو ہے وہ تربیت کا ایک سبب اور ایک عنصر ہے، تمام عناصر تمام اسباب سے ممبر نہیں ہے۔ آپ کا میڈیا بھی جو ہے وہ آپ کے بچوں کی تربیت پہ اثر گزار ہے، آپ کے گھر کا ماحول بھی جو ہے وہ تربیت پہ اثر گزار ہے، آپ کی نسل، آپ کا ڈی این اے بھی جو ہے وہ آپ کی تربیت پہ اثر گزار ہے، آپ کا تعلیمی نظام بھی جو ہے وہ آپ کی تربیت پہ اثر گزار ہے، آپ کا اسکولنگ سسٹم بھی جو ہے وہ آپ کی تربیت پہ اثر گزار ہے، آپ کا علاقہ، آپ کا محلہ بھی جو ہے وہ آپ کی تربیت پر اثر گزار ہے، آپ کی تہذیب، آپ کی فرہنگ بھی جو ہے وہ آپ کی تربیت پہ اثر گزار ہے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ تہذیب سے ہم نے گندگی لی، میڈیا سے ہم نے گندگی لی، گھریلو ماحول سے ہم نے گندگی لی، تعلیمی ماحول سے ہم نے گندگی لی، اسکول کے نظام، ٹیوشن کے نظام سے ہم نے گندگی لی، اور ساری گندگی کو جو صاف کرنے والی ذمہ داری ہے وہ کس پہ لاد دیتے ہیں؟ مولوی پر اور ممبر پر۔ یہ ساری گند کو صاف کرے گا وہ ممبر پہ، مولوی کرے گا وہ بھی کتنے دنوں میں؟ 10 دنوں میں، وہ بھی 50-50 منٹ کو حساب کر لیں، ملٹی پلائی کر لیں 9 سے۔ اتنے مختصر دورانیے میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے ساری گندگی کو، وہ ایک ممبر جو تقریباً 5-6 گھنٹے پر بنے گا، 10 گھنٹوں پر بنے گا 10 دن کے حساب سے، وہ مولوی جو ہے 10 گھنٹے میں پورے سال کی 365 دنوں کی جو گندگی ہے وہ اس کو 10 گھنٹے میں صاف کرے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا،
کیونکہ جس طریقے سے یہ ساری اشیاء، یہ جو میں نے بتایا میڈیا، یہ فرنگ، یہ تہذیب، یہ گھریلو ماحول، یہ جو ہمارے نفس پر جو اثر گزار ہو رہا ہے، تو یہ مت سمجھیے گا کہ اس برائی کا اثر انسان کی ذات پہ نہیں پڑے گا. اگر آپ کی ذات پر نہیں بھی پڑ رہا اس بری شے کا اثر، تو یہ مت سمجھیے گا کہ اثر کہیں نہیں دکھائی دے گا. اگر آپ پر نہیں دکھ رہا تو نسلن بعد نسلن کسی اور ذات پر، آپ کی کسی نسل پر اس بری شے کا اثر دکھے گا، ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ یہی بری چیزیں ہیں جو زبیر علیہ السلام کو زبیر بنا دیتی ہیں. توجہ ہے نا زبیر کی جانب. کون ہے زبیر؟ کہ جب امیر المومنین کو مسجد نبوی کھینچ کے کشاکشا لے جایا جا رہا تھا، تو سب سے پہلے جس نے تلوار نکالی ہے اور امیر المومنین کی حمایت اور نصرت کرنے کا کہا ہے، وہ زبیر ہے. لیکن وہی زبیر جو 11 ہجری میں یہاں نظر آ رہا ہے، وہ 36 ہجری میں، کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 25 سال کا فاصلہ. 25 سال بعد وہ زبیر کہاں ہے؟ وہ کس کے کیمپ میں کھڑا ہے؟ وہ کس کی نصرت اور کس کی مدد کر رہا ہے؟ وہ امیر المومنین سے کتنا دور ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایک بری چیز، کیونکہ اس یہاں پر اب زبیر کے بارے میں مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں کہا کہ زبیر اچھا تھا، لیکن اس کے فرزند ناخلف نے اسے جو ہے وہ ہم سے دور کر دیا. اب تاریخ آپ کے ذہن میں ہے. اور یہ اسی طریقے سے اگر یہ سارے مؤثرات اور یہ سارے اسباب جن کا میں نے نام لیا، گھریلو ماحول، تعلیمی ماحول، فرہنگ، تہذیب، تعلیمی نظام، علاقے کا ماحول، میڈیا، ڈی این اے، اگر ان میں سے کوئی چیز آپ پر اچھی تاثیر ایجاد کرے، تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ اچھی تاثیر اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. نہیں، اگر آپ پر نظر نہیں آ رہی تو نسلن بعد نسلن کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھائے گی. اور یہ ہی وہ تاثیر ہے جو حر کو حر علیہ السلام بنا دیتی ہے. توجہ ہے. یہ جو سارے اسباب تربیت ہیں، میں نے بتایا بار بار نام لینا نہیں چاہتا، لیکن فہرست چاہتا ہوں کہ ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ تربیت صرف کتاب تربیت نہیں کرتی، یا صرف ممبر تربیت نہیں کرتا، آپ کا ماحول بھی تربیت کر رہا ہوتا ہے، آپ کا ڈی این اے بھی آپ کی تربیت کر رہا ہوتا ہے. نہ صرف ڈی این اے تو آج کی دنیا نے ثابت کر دیا نا کہ ڈی این اے آپ کی تربیت میں، آپ کے فیچرز میں، آپ کی اسپیسیفیکیشنز میں، آپ کی صفات میں اثر گزار ہے. یہ تو آپ بہت دور کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ جا کر فقہ میں ایک باب ہے، باب رضاعت، یعنی بچے کو دودھ بڑھائی کی جائے، بچے کو شیر دودھ پلایا جائے کسی اور عورت کے ذریعے سے. اس رضاعت کے باب میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں، اس میں آپ جا کر دیکھیے کہ وہ ایک وقت کا دودھ، ایک وقت کی رضاعت جو بچے کو، آدھا گھنٹہ جو بچہ دودھ پیے گا، اس میں روایت میں ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ جس خاتون کے ذریعے سے اس بچے کو رضاعت کرائی جا رہی ہے وہ خاتون کہیں بری خاتون نہ ہو، وہ خاتون کہیں میخار خاتون نہ ہو، وہ خاتون کہیں برے اخلاق کی خاتون نہ ہو، وہ خاتون کہیں حلال و حرام کی پابندی نہ کرنے والی خاتون نہ ہو. اس لیے کیونکہ اس کا ایک وقت کا دودھ پلانا بھی اس بچے کے اخلاق پر اور اس کی تربیت پر پورے طور پر اثر گزار ہے. یہ ایک وقت کا دودھ کتنا، آدھا گھنٹہ پیے گا بچہ دودھ، اس میں سے بھی کتنے مولیکیولز اندر رہیں گے، کتنے مولیکیولز مدفوع کی صورت میں باہر چلے جائیں گے. لیکن یہ دودھ، ایک آدھے گھنٹے کا دودھ، روایت میں متعدد روایت ہے جو کہہ رہی ہے کہ دیکھو کہ جس مرضیہ سے، جس خاتون سے دودھ پلا رہے ہو، اس کے اندر بری صفات نہ ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس پر اثر گزار ہے، یہ اس کی تربیت پر اثر گزار ہے، یہ اس کے اخلاق پر اثر گزار ہے. لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جن پر آج تک کسی نے بھی، نہ کفر کی غلاظت نے ان پر کوئی اثر ڈالا ہے اور نہ کسی نجاست کی آلودگی نے اثر ڈالا ہے، اور یہ وہی ذات ہیں جنہیں آپ زیارت میں کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ انتم فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ اے آل محمد آپ وہ نور ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ تک سفر کیا ہے. نہ کسی کفر نے آپ پر اثر ڈالا ہے، نہ کسی شرک نے آپ پر اثر ڈالا ہے، نہ کسی آلودگی نے آپ کو آلودہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ کہاں سے سفر کر رہے ہیں؟ اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ سے. کیوں؟ کیونکہ ہر طہارت بعد طہارت اثر ڈال رہی ہے، وہاں پر کوئی برائی جو ہے وہاں پر اثر گزار نہیں ہو رہی. تو آپ یہ دیکھیے کہ صلب اثر میں، تربیت میں اثر گزار ہے، رحم تربیت میں اثر گزار ہے، ماحول تربیت میں اثر گزار ہے، امام بارگاہ تربیت میں اثر گزار ہے، نوحہ خانی تربیت میں اثر گزار ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جہاں پر ہم مصائب میں بات کرتے ہیں، جناب آئمہ معصومین کی بات کرتے ہیں، جناب ثانی زہرا کی بات کرتے ہیں، جناب علی اکبر کی بات کرتے ہیں، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو کہ آئمہ کی نسل سے چلی ہیں نا، امام کے اولاد میں سے یہ ہمیں افراد نظر آتے ہیں. کہ ان افراد کو آ کر دیکھیے اور ان کی تربیت کے کمال اور عروج کو جا کر دیکھیے کہ جنہوں نے بظاہر آئمہ کی نسل سے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے, لیکن امام جب مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیج رہے ہیں تو یہ کہہ کر بھیج رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس کوئی معمولی انسان نہیں بھیج رہا ہوں, بنی ہاشم کے اس تربیت یافتہ انسان کو بھیج رہا ہوں کہ جو میرا بھائی ہے اور میرے لیے قابل اعتماد شخص ہے. اخیر وثقتی, میرے اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں. اے وباب اللہ, مسلم تو آپ کے بھائی نہیں ہے, نہ وہ علی بن ابی طالب کی اولاد سے ہے, نہ وہ خاتون جنت کی اولاد میں سے ہے, آخر کیوں کہا بھائی؟ وہ تربیت کے مقام پر فائز ہے مسلم, اس معراج پر نظر آئیں گے مسلم. امام جو یہ کہہ رہے ہیں اپنے ختم کوفیوں کو کہ میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں, امام کسی سے کسی کی چاپلوسی کرنے کے لیے, تملق کرنے کے لیے بھیجا, تعریف کرنے کے لیے کسی کو اپنا بھائی نہیں کہتا. مسلم کے اندر وہ جوہر امام دیکھ رہے ہیں کہ اگر بھائی بن سکتا ہے تو مسلم ابن عقیل بن سکتا ہے. جانتے ہیں کربلا میں جو جناب عباس کا مقام ہے, وہی مقام جناب مسلم ابن عقیل کا بھی ہے. مفاتی میں جا کر دونوں حضرات کی زیارت دیکھی, جو زیارت کے فکرے آپ کو جناب عباس کے بارے میں نظر آئیں گے, من و ان وہی فکرے مسلم ابن عقیل کے زیارت نامے میں بھی نظر آئیں گے. مسلم کوفہ پہنچے ہیں, کیسے کوفیوں نے تنہا کر دیا ہے مسلم کو. آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوفے والوں کی مذمت کیوں کرتے ہیں, مدینے والوں کی مذمت بھی کیجیے, مکے والوں کی مذمت بھی کیجیے. ہم کرتے, ہم مدینے والوں کی مذمت ضرور کرتے, لیکن بات یہ ہے کہ مدینے والوں نے خط لکھ کر حسین کو نہیں بلایا تھا, مکے والوں نے خط لکھ کر حسین کو نہیں بلایا تھا. اگر بلایا تھا تو کوفے والوں نے حسین کو بلایا تھا. پہلے علی بن ابی طالب کے ساتھ بے وفائی کی, پھر حسن مجتبیٰ کے ساتھ بے وفائی کی, اور تیسرے مرحلے میں مسلم ابن عقیل کے ساتھ بے وفائی کی ہے. جب تربیت کا دن آیا تو مسلم ابن عقیل, طے یہ تھا کہ مسلم ابن عقیل نے, کیونکہ حانی ابن عروہ قصر دار الامارہ میں اسیر تھے, حانی ابن عروہ کو ابن زیاد نے اپنی اسیری میں رکھا تھا, اپنی قید میں رکھا تھا, اور سارے قبیلے والوں کو اس کے قبیلے والے جمع بھی ہوئے کہ حانی کو وہاں سے بازیاب کرائیں, وہاں سے رہا کروائیں. لیکن ہوا یہ کہ ابن زیاد نے دو بندوں کو خریدا اس کے قبیلے سے, کہا کہ اندر آ کر حانی کو دیکھ لو کہ حانی کتنی مرفع حالت میں ہے. ایک کو پیسے دیے, ایک کو ڈرا کر دھمکا کر خاموش کرایا. ان دونوں نے باہر آ کر جھوٹی گواہی دی کہ حانی ابن عروہ جو ہے بخوبی بخیریت ہے, جبکہ حانی ابن عروہ کی پیشانی سے مسلسل خون رس رہا تھا. اگر اس مقام پر ان دو کوفیوں نے صحیح فیصلہ لے لیا ہوتا تو آج حسین ابن علی کربلا میں بے گور و کفن نہ ہوتے. تاریخ میں ایک وہ کیسا حساس مقام تھا ان کوفیوں کے لیے دیکھا جائے, صرف اس ایک مقام پر وہ ابن زیاد کے خوف میں نہ آتے, وہ ابن زیاد کی تمہ اور لالچ میں نہ آتے, اور سچی گواہی دیتے کہ اندر جو ہے وہ حانی ابن عروہ پر بہت ظلم ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا, قبیلہ جو ہے وہ دار الامارہ پر حملہ آور ہوتا, حانی بازیاب ہو جاتے, کوفہ میں جو ہے مسلم ابن عقیل کی حکومت برقرار ہو جاتی. لیکن تاریخ میں کوفی حضرات جو ہے وہ ہمیں امتحان میں ناکام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تقریب 18,000 لوگوں نے خط لکھا تھا حسین کو, 18,000 لوگوں نے, سب خطوط جب امام حسین نے رکھے ہیں کہا ہے کہ دیکھو یہ تم نے مجھے خط لکھ کر بھیجایا تھا, تم نے مجھے خط لکھ کر بلایا تھا, تم نے مجھے خط لکھ کر دعوت دی تھی. کوئی جواب نہیں ہے کوفیوں کا, کوئی جواب نہیں ہے کوفیوں کی زبان پر, صرف پشیمانی اور نا امیدی اور یاس. حد تو یہ ہے کہ جب مسلم ابن عقیل کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے رات کے وقت گئے ہیں نا مسجد میں, تو ایک لشکر کی جماعت ہے جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہے. جب مسلم ابن عقیل نے تکبیرت الاحرام کے لیے ہاتھ بلند کیا تو ایک جماعت نے فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. جب مسلم رکوع میں گئے تو کچھ اور جماعت کٹ کے چلی گئی, جب مسلم سجدے میں گئے تو اور تنہائی محسوس ہونے لگی,
جب مسلم نے تشہد کرنے کے بعد سلام پھیرا نا, اب جب دائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا, جب بائیں دیکھا تو بھی کوئی نظر نہیں آیا. قاصد حسین سفیر حسین کوفہ میں تنہا نظر آ رہا ہے. یہی وجہ جانتے ہیں کیا ہے, جس مظلومیت کے ساتھ, جن علامات کے ساتھ حسین ابن علی کربلا میں شہید ہوئے ہیں نا, اس کی ایک جلوہ اور اس کی جھلک آپ کو کوفے میں مسلم ابن عقیل میں نظر آئے گی. دار الکوفہ کی گلیوں میں اکیلے اکیلے گھوم رہے ہیں, کیونکہ ہر جانب ناکابندی ہے, سمجھ نہیں آتا کہ جائیں تو کہاں جائیں. ایک گھر کے باہر آ کر قیام کیا, اس گھر کی خاتون کا بیٹا جو ہے وہ سپاہی عبید اللہ ابن زیاد میں تھا. اس خاتون نے ایک مرتبہ دیوڑی پر آئی اور آ کر کہا کہ اے غریب الوطن شخص, میں نہیں جانتی کہ تو کون ہے, لیکن تو یہ ضرور جانتا ہے کہ کوفے کے حالات جو ہیں وہ کس قدر وہ راشون ہیں. دیکھ میں تنہا خاتون ہوں, میں تجھ سے دس بستہ کہتی ہوں کہ تو اپنے گھر چلا جا. ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل نے اس خاتون سے پانی مانگا, خاتون پانی لائی, مسلم نے پانی پیا اور دوبارہ اسی دہلیز میں کھڑے رہے. خاتون اندر نہیں, کچھ دیر بعد واپس آئی, دیکھا مسلم ابن عقیل ایسے ہی کھڑے ہیں. کہا کہ اے شخص, کیا تو جانتا نہیں ہے میں تجھ سے واقف نہیں ہوں, اور تو جانتا ہے کہ کوفے کے حالات کتنے پرتلاتوں میں, دیکھ تو اپنے گھر چلا جا. مسلم ابن عقیل سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. جب اس خاتون نے اصرار کیا نا کہ تو آخر کیوں اپنے گھر نہیں جاتا, میں بار بار تجھ سے کہہ رہی ہوں لیکن تو ہلتا نہیں ہے اپنے مقام سے. ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل نے اس خاتون کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے خاتون, کیا تو جانتی نہیں ہے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں پر جائے؟ تو مجھے اتنا بتا دے کہ جو غریب الوطن ہو وہ کہاں پر جائے. وہ خاتون سمجھ گئی کہ آپ ہو نہ ہو مسلم ابن عقیل ہیں. ایک مرتبہ خاتون نے مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں قیام دیا, اپنے گھر میں سکونت دی. اس خاتون کے فرزند نے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جا کر شکایت کی کہ دیکھو جس کی تم تلاش کر رہے تھے نا وہ میرے گھر پر مقیم ہے. جب صلح ہوئی تو چاروں طرف سے آدھا کے نرگے میں اس گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل نے چاہا, اس خاتون نے چاہا کہ مسلم ابن عقیل اے سفیر حسین, آپ میرے گھر میں رہ کر اشکیا سے مقابلہ کیجئے, کیونکہ اشکیا سے مقابلہ کرنا گھر کی چار دیواری میں بہت آسان ہے. ایک مرتبہ اس جلال کے ساتھ کہا کہ نہیں, میں باہر جا کر لڑوں گا, شاید مسلم کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اشکیا اس خاتون کی حرمت کو پامال کر دے, اس کے سر سے چادر چھینے لے, اس کی ناموس کو پامال کر دیا جائے. ارے میں مسلم ابن عقیل سے ہوگا, مسلم ابن عقیل ذرا کر کربلا میں آ کر تو دیکھیے. اجرکو مال اللہ, مسلم کو خوب جنگ کی مسلم ابن عقیل نے, ایک ہیلے سے ایک مکر سے مسلم ابن عقیل کو اسیر کیا, دارالعمارہ میں لایا گیا. دارالعمارہ میں لانے کے بعد مسلم نے پانی مانگا, جب پانی مانگا نا تو خون کے کچھ قطرے اس ظرف میں گر گئے. مسلم سمجھ گئے کہ پروردگار کی مشیت یہ ہے کہ مسلم اس دنیا سے پیاسے جائے. ایک مرتبہ ایک لعین سے عبید اللہ نے کہا کہ عبید اللہ جا, اے شخص جا, جا کے مسلم کو دارالعمارہ کی چھت سے گرا دے. مسلم ابن عقیل کو ہاتھوں میں رسن باندھ کے دارالعمارہ کی چھت پہ لایا گیا. جب پشتے باندھ پر لایا گیا اور مسلم ابن عقیل اب وہ دھکا دینے ہی والے تھے, ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل نے مکہ کا رخ کیا اور ایک مرتبہ کہا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ میرا سلام قبول کیجئے. مسلم ابن عقیل نے اپنے مولا کو آخری سلام کیا, مسلم نے ابن عقیل کے جسد کو زمین کوفہ کی جانب دھکیل دیا گیا, منہ کے بل مسلم ابن عقیل زمین کوفہ پر گرے. ابھی مصائب یہاں پر رکوں گا نہیں, ایک روایت اور سنتے چلے جائیے. جب مسلم ابن عقیل نے کہا تھا نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, میرے مولا نے کوفے کا رخ کیا, کہا السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل, اے مسلم ابن عقیل میرا سلام قبول کرو. ایک مرتبہ خیموں کو برپا کیا گیا, خیموں کو برپا کر کے مسلم کی یتیمہ کو بلایا, ایک مرتبہ یتیمہ کو بلا کر اپنی آگوش میں بٹھایا, ایک مرتبہ سر پہ دست شفقت پھیرا, کانوں میں گوشوارے پہنائے. بھائی ہاشمی خاندان کی خاتون تھی, ہاشمی خاندان کی بچی تھی, وہ شہزادی سمجھ گئی کہ اے مامو جان میں جانتی ہوں میرا بابا مارا گیا, آپ کی محبت سے سمجھ آ رہا ہے کہ آج سے میں یتیم ہو گئی. ارے میں مولا سے بس اتنا کہوں گا, مولا اتنا دیکھ لیجئے کہیں قریب میں سکینہ نہ ہو.
اس لیے کیونکہ جب سکینہ دیکھے گی کہ یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، کان میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، ارے کل شام غریبا جلتا ہوا دامن ہوگا، نیزے کی انی ہوگی، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی القلبون. پروردگار ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ نصیب فرما، پروردگار ہمارے ناسوں کے سب کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی بخشش فرما، پروردگار جو مرحوم ہو چکے انہیں جوار محمد و آل محمد میں جگہ نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت یابی عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو بے گناہ اسیر اور لاپتہ ہیں انہیں جلد از جلد رہا اور بازیاب فرما. پروردگار صاحبان ایمان عزاداری میں اس دنیا میں جہاں جہاں بھی مشغول ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اپنے وقت ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار مددگاروں میں شمار فرما. ماتم حسین.